السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. ماه مبارک رمضان شاید آج ایک دو دن میں شروع ہونے والا ہے، اور پھر اسی مناسب سے پہلے یہ مناسبت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کا انعقاد کیا گیا ہے. ماہ شعبان کے آخری جمعے میں، ماہ شعبان جب ختم پر تھا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں کو مسجد میں جمع فرمایا. جمع کر کے آپ نے ماہ رمضان سے متعلق ایک تفصیلی خطبہ دیا. صلوات پڑھ رہے ہیں، ماہ رمضان سے متعلق آپ نے ایک تفصیلی خطبہ دیا جو کتابوں میں خطبہ شعبانیہ کے نام سے مرحوم ہے. خطبہ دیا گیا ماہ شعبان میں، لیکن خطبہ فضیلتیں بیان کر رہا ہے ماہ رمضان کی. خطبہ کافی معروف خطبہ ہے، شیعہ معتبر کتابوں میں خطبہ موجود ہے. شیخ صدوف، علامہ مجلسی اور دیگر بڑے علماء نے اس خطبے کو نقل کیا ہے. اس سے ہٹ کر علماء اہل سنت نے بھی اس خطبے کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ. الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن بہت سے جملے یکساں ہیں، مشترک ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایوہ الناس، انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. اے لوگو، تمہاری طرف ایک ایسا مہینہ، اللہ کا ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو اپنے ساتھ برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں لیا ہوا ہے. شہر وہو عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے. وایامہ افضل الایام، ولیالیہ افضل الیالی، وساعاتہ افضل الساعات. اس مہینے کے دن تمام دنوں سے افضل، اس مہینے کی راتیں تمام راتوں سے افضل، اس مہینے کی گھڑیاں تمام گھڑیوں سے افضل. وہو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کی ضیافت کی طرف دعوت دی گئی ہے اور تمہیں اہل کرامت قرار دیا گیا ہے. انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، تمہارا اس مہینے میں سانس لینا تسبیح کا حکم رکھتا ہے، اور تمہارا اس مہینے میں سو جانا عبادت کا حکم رکھتا ہے. وعملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب، تمہارا عمل اس مہینے میں قبول اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں. فاسألوا اللہ ربکم بنیات صالحہ وقلوب طاہرہ یوفقکم اللہ لصیامہ وتلاوت کتابہ. بس اللہ سے یہ چاہو کہ بس اللہ سے سچی نیتوں سے اور پاکیزہ دل کے ساتھ یہ چاہو کہ وہ تمہیں کامیاب کرے اس مہینے میں روزہ رکھنے اور تلاوت کتاب کرنے میں. فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرَمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. بدبخت، بدنصیب ہے وہ شخص جو ماہ رمضان گزر جائے اور وہ بخشا نہ جائے، اللہ کی معافی اس کے شامل حال نہ ہو. اذکروا بجوعکم وعطشکم فیہ جوع یوم فیہ جوع یوم القیامت وعطشہی، اس مہینے میں بھوک اور پیاس کے ذریعے سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ، اور اس مہینے میں غریب لوگوں کو اور مسکینوں کو صدقہ دو. وَوَقِّرُوا بُهُولَكُمْ وَرْحَمُوا صِغَارَكُمْ، بزرگوں کا احترام کرو، بچوں پر مہربانی اور شفقت کرو. وَحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کو بچاؤ، اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو. وَغُصُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھو جن کے دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے. وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، اپنے کانوں کو ان چیزوں کے سننے سے بچاؤ جن کے سننے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. وَتَحَلُّوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ سَتُحَلِّلُوا أَيْتَامَكُمْ، لوگوں کے یتیموں پر رحم کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر رحم کیا جا سکے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو. وَرْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَا فِي أَوْقَاتِ صَلَوَاتِكُمْ، نماز کے وقت اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دو. فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنْزُلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِرَحْمَتِهِ إِلَى عِبَادِهِ، کہ نماز کا وقت بہترین وقت ہے کہ خداوند عالم اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتا ہے. وَيُجِبْهُمْ إِذَا نَادَوْا وَيُنَبِّيهِمْ إِذَا نَادَوْا وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْا، جب خدا سے مناجات کی جاتی ہے تو خداوند عالم تمہاری مناجات کو سنتا ہے. جب اسے پکارتے ہو، ندا دیتے ہو تو اسے تمہاری آواز پر لبیک کہتا ہے، اور جو تم چاہتے ہو خداوند عالم سے وہ اس کو قبول فرماتا ہے، مستجاب کرتا ہے تمہاری دعاؤں کو. ایوہ الناس انا انفسکم مرہونتم بعمالکم فاتقوها باستغفارکم، اے لوگو تمہاری جانیں تمہارے اعمال کے گلوی ہیں. فاتقوها باستغفارکم، اپنی گردنوں کو آزاد کرو استغفار کے ذریعے سے، اللہ سے معافی مانگ کر رہائی حاصل کرو، آزاد ہو جاؤ. وَسُهُورَكُمْ سَقِيلَ مِنْ أَوْزَارِكُمْ فَقَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، تمہاری پیٹھ تمہارے گناہوں کے بوجھ سے جھک چکی ہے، طولانی سجدوں کے ذریعے سے اپنی پیٹھ کے بوجھ کو ہلکا کر لو. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ذَكَرُوا مُقْسِمُوا بِعِزَّتِهِ أَلَّا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ وَأَلَّا يَرُوهُمْ مِنْ نَارِ يَقُومُ النَّاسَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جان لو اللہ عز و جل اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہیں فرمائے گا، اور روزے محشر انہیں جہنم کے آگ سے بچا لے گا. ایوہ الناس من افطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ اثم ورقبا ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، اے لوگو جو بھی اس مہینے میں اپنے مومن بھائی کو افطار کروائے گا گویا ایسے ہی ہے اس نے ایک غلام کو آزاد کیا اور اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے گئے. فقیل یا رسول اللہ علیہ سکلنا نقدر ولا ذلک، کسی نے ان کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم سب میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم کسی کو افطار کروا سکیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے. فَقَالَ مَنِ اتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ سَمَرَةٍ اتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشُرْبَةٍ مِّن مَّاءٍ، تو آپ نے فرمایا کہ کھجور کے ٹکڑے سے اور پانی کے ایک گھونٹ سے جہنم کی آگ سے نجات پا جاؤ. ضروری نہیں ہے کہ تم بڑی بڑی افطار کی پارٹیاں ارینج کرو، بلکہ ایک کھجور کا ٹکڑا خلوص کے ساتھ اللہ کے راہ میں اور ایک پانی کا گھونٹ خلوص کے ساتھ اللہ کے راہ میں صائم کو، روزے دار کو دے دو تو جہنم کی آگ سے تم کو چھٹکارا ہے. وَمَنْ خَفَّفَ مِنْكُمْ فِي هَذَا الشَّهْرَ أَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكُمْ فَخَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِسَابَهُ، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ اگر تم آج آسانی کرو گے، ان کے ساتھ نرمی برتو گے، تو کل کے دن خدا بندے عالم تمہارے ساتھ نرمی برتے گا. اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ اگر تم نرمی سے پیش آؤ گے تو کل کے دن خداوند عالم تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا. وَمَنْ كَفَّ فِيهِ شَرُّهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ، جو اپنی بدی کو دوسروں تک پہنچنے نہیں دے گا خداوند عالم اسے روز قیامت اپنے غضب سے دور رکھے گا. ومن اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ, جو یتیم کا اکرام کرے گا قیامت کے دن خداوند عالم اس کا اکرام کرے گا. ومن وصل فیہ رحمۃ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ, جو رشتہ داروں سے میل ملاپ برقرار رکھے گا خداوند عالم بھی اپنی رحمت کا رشتہ اس سے نہیں توڑے گا. ومن قطعہ فیہ رحمۃ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ, جو اپنے رشتہ داروں سے جھگڑا کرے گا, جو اپنے رشتہ داروں سے رشتے ناطے توڑ لے گا خداوند عالم بھی اپنی رحمت کا رشتہ قیامت کے دن اس سے توڑ لے گا. ومن تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ براءته من النار, جو اس مہینے میں مستحبی نمازیں نفل نمازیں سنت نمازیں جو اس مہینے میں ادا کرے گا خداوند عالم جہنم کی آگ سے اس کو نجات عطا فرمائے گا. ومن ادا فیہ فرضاً کان له ثواب من ادا سبعین فریضۃ بما سواہ من الشہور, جو اس مہینے میں واجب نمازیں پڑھے گا ایسے ہی جس نے جیسے اس نے عام مہینے میں 70 نمازیں پڑھی. ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخفف الموازین, جو اس مہینے میں مجھ پر صلوات پڑھے گا خداوند عالم اس کے اعمال اس کے عمل کا کھڑا بھاری کر دے گا وزنی بنا دے گا. ومن تلا فیہ آیت من القرآن کان له نقل اجر من ختم القرآن فی غیره من الشهور, جو اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا ایسے ہی ہے اس نے عام مہینوں میں ایک پورے قرآن کی اس نے تلاوت کی قرآن ختم کیا. ایوہ الناس ان ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتوح فاسألوا ربکم ان لا یکفها, اے لوگو اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کوئی ایسا کام مت کرو جس کی وجہ سے جنت کے دروازے تم پر بند کر دیے جائیں. وابواب النیران مغلقۃ فاسألوا ربکم ان لا یفتحها, دوزخ کے دروازے اس مہینے میں بند ہیں بس اللہ سے یہ چاہو کہ وہ دروازے تم پر نہ کھولے جائیں. وَالشَّيَاطِينُ مَغْلُولَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ, شیاطین اس مہینے میں جکڑ دیے گئے ہیں باندھ دیے گئے ہیں بس اللہ سے یہ چاہو کہ شیطان تمہارے اوپر اس مہینے میں مسلط نہ ہوں. قال امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فقلت یا رسول اللہ ما ابذل الاعمال فی هذا الشهر, رسول اللہ نے جب یہ خطبہ تمام فرما دیا تو امیر المومنین اٹھ کھڑے ہوئے کھڑے ہو کر آپ نے یہ رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس مہینے کا بہترین عمل کیا ہے, ما افضل الاعمال فی هذا الشهر, اس مہینے کا بہترین عمل کیا ہے. فقال رسول اللہ یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر البرء من محارم الله عز وجل, رسول اللہ نے فرمایا کہ اے ابو الحسن اس مہینے کا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ کا برا اختیار کیا جائے یعنی گناہوں سے بچا جائے, گناہوں سے پرہیز کرنا گناہوں سے بچنا اس مہینے کا سب سے افضل ترین عمل. صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم. اب خطبے کا وہ حصہ ہے جو یہاں بیان کرنا نہیں چاہتا جس میں رسول اللہ نے امیر المومنین کی شہادت کی خبر دی, تھوڑا سا مصائب والا پہلو ہے تو لہٰذا اس سے سر پہ نظر کرتا ہوں. یہ خطبہ ماہ رمضان کی تمام فضیلتوں کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے کہ ماہ رمضان میں ایک مسلمان کا فریضہ کیا ہے, مسلمان کو کرنا کیا ہے, اور پھر روزے کی فضیلت کیا ہے. یہ تقریباً باتیں بیان ہو گئی, گرچہ یہ خطبہ ایسا ہے کئی علماء نے اس کی شرح کی ہے تفصیل سے کھول کھول کے اس کے مطالب کو بیان کیا ہے. اب چونکہ بات امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے آج کی تو وہ پہلو میں ماہ رمضان کا بیان کر دوں جو ان کی زندگی سے مربوط تھا. خود ان کے چار مصرے فارسی میں موجود ہیں, فرماتے ہیں کہ عشق و طرب و بادہ بے وقت سحر افطار, افطار بے مئے کرد برم بیر خرابات, گفتم کے تورا روزے بے برگے سما افطار, در حضرت حق ان عملت بار و افطار. روزے سے متعلق ایک چار مصرے ان کے تھے, فارسی میں ترجمہ نہیں کروں گا. یہ عالم ربانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہر زمانے میں علم و عمل کا آسمان کسی ایسے درخشاں ستارے سے چمکتا رہا ہے. کسی زمانے میں علم و عمل کا آسمان عالی ربانی کے ستارے سے خالی نہیں رہا. ہمارے زمانے میں جو علم و عمل کا ستارہ چمکا آسمان علم و عمل پر, وہ امام خمینی کی ذات. اور رسالت و امامت کے صورت سے نور حاصل کر کے زمین والوں کو اس نور سے فائدہ پہنچا دیا. رسالت سے اور امامت سے نور کسب کر کے اس نور کو زمین والوں تک پہنچا دیا. یہ تیز بین فقیر خدا ترس سیاست مدار فلسفی عارف مفسر بارک بین کونہ مش شاعر امام خمینی ایک ہی وقت میں کئی پہلوؤں پر اور کئی صفتوں کے مالک, ایک ہی وقت میں فقیر مفسر قرآن شاعر سیاست مدار عارف فلسفی. اور انہوں نے اپنی زندگی کے دنوں اور لمحوں میں سینکڑوں قرآنی آیتوں کو جامع عمل, یعنی کئی آیتیں ان کی زندگی میں مجسم نظر آتی ہیں, یعنی انہوں نے عینیت آیتوں کو عینیت عطا کی, یعنی اپنی زندگی میں ایسے عمل کیا قرآن کی آیتوں پر جیسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کا مصداق یہی شخص, قرآن کی آیتوں کو مجسم کر کے دکھایا ایک بار. اور قرآن و اہل بیت کے اقدار کے حقیقی پاسدار تھے. قرآن مجید اور اہل بیت کے جو اقدار ہیں, ویلیوز ہیں, ان کے حقیقی پاسدار. ماہ رمضان میں امام خمینی کے ماہ رمضان خود امام خمینی کے نزدیک اور ہر بلکہ ہر مسلمان کے نزدیک ایک خاص اہمیت کا حامل ہے. ماہ رمضان اس مہینے میں امام خمینی یہ کرتے تھے کہ امام خمینی کا جو شیڈیول تھا دن بھر کا, وہ کافی مصروف ترین ہوا کرتا تھا, لیکن ماہ رمضان میں یہ کہتے تھے کہ تمام ملاقاتیں بند. ماہ رمضان میں کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے پورا مہینہ. کہتے تھے کہ ماہ رمضان خود ایک کام ہے, ماہ رمضان کی مصروفیتیں خود ایک کام ہے, لہٰذا کوئی کام ماہ رمضان میں انجام نہیں دیتے تھے. لہٰذا دوسرے تمام کاموں کو کم کر کے آپ کا مشغلہ ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت, دعا اور مناجات. اور ماہ رمضان میں چونکہ تاکید ہے کہ روزے کی حالت میں شعر نہ پڑھے جائیں, خود شاعر ہوتے ہوئے ماہ رمضان میں شعر لکھتے نہیں تھے, یعنی کہتے نہیں تھے, نہ شعر کہتے تھے, نہ پڑھتے تھے, نہ سنتے تھے ماہ رمضان. اور خداوند عالم نے رسول اللہ کی شان سورہ یاسین میں یہ بیان کی کہ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا, ہم نے آپ کو شاعر نہیں بنایا, اور نہ شاعری آپ کے سزاوار ہے. وما علمناہ, تو اس پہلو کا لحاظ علماء کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں شعر نہیں پڑھتے, خود شاعر ہوتے ہوئے بھی ماہ رمضان میں شعر نہیں کہتے تھے, نہ پڑھتے تھے, نہ سنتے تھے. اور اس مہینے کی مناسبت سے اپنی زندگی میں خاص تبدیلی لاتے تھے اس طرح سے کہ اس مہینے میں ان کا کام فقط تلاوت قرآن, دعا اور مستحب اعمال کی انجام دہی. تلاوت قرآن, دعا اور مستحب اعمال. تعجب کی بات ہے, ہم لوگ جو سحر و افطار کرتے ہیں, افطار میں سحر کا پورا کسر نکال لیتے ہیں, سحر میں افطار کا پورا کسر نکال, لیکن امام خمینی کی زندگی میں یہ ملتا ہے سحر ہو یا افطار ہو بہت کم کھانا کھاتے ہیں. سحر میں بھی خادم کا یہ کہنا ہے ان کے کہ میں جب ان کے لیے کھانا رکھتا تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس میں سے انہوں نے کچھ کھایا بھی. جب اٹھانے جاتا تھا کھانا, دسترخوان جب اٹھانے جاتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کچھ کھایا ہی نہیں, اتنا کم کھاتے تھے سحر اور افطار میں. اور اس کا فلسفہ ہے, خاص کام جو ماہ رمضان میں انجام دیتے تھے وہ ہے تہجد. تہجد یعنی شب بیداری, رات پر عبادت میں بسر کرنا. اور ان کا ایک بنیادی نظریہ یہ تھا کہ وہ عبادت کو عشق الہی تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے تھے. عبادت کو جیسا ہم بوجھ سمجھ کے انجام دیتے, وہ بوجھ نہیں سمجھتے عبادت کو, بلکہ عشق الہی تک پہنچنے کا ایک ذریعہ. اور فرماتے تھے, اور کھل کے یہ فرماتے تھے کہ وادی عشق میں عبادت کو فقط جنت تک پہنچنے کا وسیلہ نہیں سمجھنا چاہیے. عاشق کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ عبادت کے نتیجے میں اس کو جنت ملے گی یا نہیں ملے گی. عاشق کو فقط معشوق کے لیے جانا چاہیے. عاشق معشوق کی رضا کے پیچھے, عاشق جنت کے پیچھے نہیں ہے, جنت کی نعمتوں کے پیچھے نہیں ہے. نوجوانی سے نماز شب کے پابند تھے, نوجوان کم عمری سے نماز شب کے پابند, اور جو جن لوگوں نے ان کو نماز شب پڑھتا ہوا دیکھا ہے ان کے گھر والوں نے, وہ کہتے ہیں کہ بہت عجیب طریقے سے نماز شب پورے خضوع و خشوع کے ساتھ, پورے صفا کے ساتھ رکوع اور سجدہ جو بجا لاتے تھے پورے خضوع کے ساتھ پورے خشوع کے ساتھ, اور دیکھنے والے یہ گمان کرتے کہ شاید آج شب قدر تو نہیں ہے کہ اتنی عبادتیں انجام دے رہے, کیونکہ ہر روز فجر کی نماز سے 2 گھنٹے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں. ہر روز فجر کی نماز سے 2 گھنٹے پہلے نیند سے بیدار ہو کے 2 گھنٹے تک نماز شب تلاوت قرآن, 50 سال تک کبھی نماز شب چھوٹی نہیں مانگتے. 50 سال تک بیماری ہو, صحت ہو, قید خانے میں ہو, آزاد ہو, سفر میں ہو, حضر میں ہو, یہاں تک کہ جب آپ کا آخری وقت آیا اور جب آپ کو جو ویڈیوز ہم نے دیکھے ہیں ان کے یعنی دواخانے میں شریک ہیں, اٹھنا بیٹھنا محال ہے ان کا, اس کے باوجود بھی اس حالت میں بھی نماز شب کبھی چھوٹی نہیں ہوتی. سفر میں, حضر میں, بیماری میں, مشکلات میں, آسانیوں میں, ان کے بیٹے آغا مصطفیٰ خمینی ایک بار اپنے والد کے کمرے کے پاس سے گزر رہے تھے تو والد کی گریا کی آواز, رونے کی آواز سنائی دی, تو اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ والد رو کیوں رہے ہیں, گریا کیوں کر رہے ہیں, تو جب بھی ان سے نماز شب چھوٹ جاتی ہے ان کی یہی حالت ہوتی ہے, رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے ہیں جب بھی نماز شب ان سے چھوٹ جاتی ہے. کبھی نوافل نہیں چھوٹی آپ, نوافل نمازیں کبھی چھوڑتے نہیں تھے. نجف کی گرمی جہاں 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک, 60 ڈگری تک ٹیمپریچر جاتا ہے, رات کے 12 بجے بھی اگر آپ نل کھولیں نجف میں تو آپ اس یعنی آپ اس پانی سے نہا نہیں سکتے. رات میں 12 بجے بھی اگر آپ نجف کے اندر نل کھولیں جو پانی اتنا گرم آتا کہ اس سے نہا نہیں سکتے, اتنا گرم پانی, اتنا شدید ٹیمپریچر, ویسے ٹیمپریچر میں بھی پیرانہ سالی, بڑھاپا, ضعیفی, کمزوری کے باوجود بھی روزہ رکھتے تھے. نہ صرف روزہ رکھتے تھے بلکہ نماز مغرب اور نماز عشاء نوافل کے ساتھ پڑھ کے روزہ کھولتے تھے, افطار کرتے تھے. نماز مغرب اور نماز عشاء نوافل کے ساتھ پڑھ کے افطار کیا کرتے تھے, اور ماہ رمضان میں ان کا وظیفہ یہ تھا کہ رات بھر نماز میں اور دعا میں گزارتے تھے. فجر کی نماز پڑھ کے کچھ دیر استراحت کر کے آرام کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد, اس کے بعد پھر اپنے کاموں پر لگ جاتے تھے. جب ماہ رمضان آتا لوگ جا کر ان سے کوئی نصیحت کی بات پوچھتے تو کہتے کہ ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو, یعنی اپنی صفائی کر لو, یعنی وہ ماہ رمضان سے لے کر اس آنے والے ماہ رمضان تک جو گناہ تم نے کیے ہیں توبہ کر کے پاک صاف ہو کے ماہ رمضان میں ختم رکھو. فرماتے تھے کہ ماہ رمضان بہترین موقع ہے تم اپنی زبانوں کو مناجات کی عادت ڈالو, اللہ سے نجوہ کرنا اپنی زبانوں کو سکھاؤ, ایسا نہ ہونے پائے کہ ماہ مبارک تم میں سے ماہ مبارک میں تم میں سے کوئی غیبت, تہمت یا پھر کوئی اور گناہ ہو جائے. خدا تمہارا میزبان ہے, اس بات کا لحاظ رکھو. خدا نے ضیافت کی دعوت دی ہے, تم خدا کے مہمان ہو, خدا کے دسترخوان پر گناہ مت کرو, خدا کے دسترخوان پر گناہ مت کرو. کم از کم روزے کے ابتدائی آداب کی رعایت کرو. جس طرح سے تم اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے محفوظ رکھتے ہو اسی طرح سے اپنی آنکھ اور کان کو حرام سے بچاؤ. روایتوں میں جو بات ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا, بلکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، اعضاء و جوارح ہاتھ پیر کا بھی روزہ ہوتا ہے، اور دل کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ غیبت تہمت سے بچو، اپنے دل کو کینہ اور حسد سے پاک کرو، شیطانی صفتوں سے اپنے دل کو پاک کرو۔ ماہ مبارک ختم ہونے تک اگر تمہارے اعمال و کردار میں کسی قسم کا بدلاؤ نہ آئے تو سمجھ لو کہ جس روزے کا تم سے مطالبہ کیا گیا ہے وہ روزہ تم سے نہیں رکھا گیا۔ ماہ رمضان ختم ہو جائے اور تمہارے اعمال و کردار میں کوئی تبدیلی کوئی بدلاؤ نہ آئے تو سمجھ لو کہ جو مطالبہ روزے کا اللہ نے تم سے کیا ہے، جس طرح سے روزہ رکھنے کا مطالبہ اللہ نے تم سے کیا ہے، اس طرح سے روزہ تم نے نہیں رکھا، یعنی وہ روزہ جو خدا تم سے چاہتا ہے وہ روزہ تم سے نہیں رکھا گیا۔ اور ایک بات جو مشہور ہے اور میں کئی بار اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ لوگ جو انہیں دیکھتے تھے ماہ رمضان سے پہلے اور ماہ رمضان کے بعد، وہ واضح طور پر بہت ہی کلیئر طور پر ان کو یہ احساس ہوتا تھا کہ ماہ رمضان سے پہلے جو نورانیت تھی، ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد امام خمینی کی نورانیت میں دو چندہ اضافہ ہو جاتا تھا، نورانیت میں کافی فرق آ جاتا تھا، کافی نورانیت میں اضافہ ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کی روحانی شخصیت ایسی تھی کہ بہت سے لوگ ان سے نظر نہیں ملا سکتے، وہ خود بھی کسی سے نظر نہیں ملاتے تھے، زیادہ تر ان کی نظریں نیچے ہوا کرتی تھی، لیکن اگر وہ کبھی نظر اٹھا لے، نظر اپنی اٹھا لے، یہاں پہ اہل سنت کے عالم دین تھے غوث خاموشی صاحب، کو ایک بار انائجن کی دیوڑی میں کہہ رہے تھے کہ وہ جب پہلی بار امام خمینی کو دیکھے تو اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئی تھی، اتنی ابہت اور اتنا رو، اور یہ روب اور یہ ابہت اس وجہ سے آیا کہ امام خمینی نے اپنی پوری عمر میں اپنی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف دعوت دی، اور عالم ربانی ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی طرف نہیں بلاتا بلکہ اللہ کی طرف بلاتا، جو اپنی طرف بلاتا وہ عالم ربانی کہلانے کے قابل نہیں ہے بلکہ عالم کہلانے کے قابل نہیں ہے، جو اپنی طرف لوگوں کو دعوت دے، جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے وہ عالم ربانی، اور وہ عالم ربانی جب ہو جائے کوئی عالم تو پھر اس سے ایسے معجزے سرزد ہوتے ہیں جیسے انقلاب اسلامی رونما۔ یہ اس دور میں الحاد اور کفر کا دور، کمیونزم کا غلبہ 1979، آپ لوگ بہت اچھی طرح واقف ہوں گے بڑی عمر والے لوگ، سوویت رشیا کا غلبہ اس زمانے میں، ویسے زمانے میں لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر مذہب کی طرف لانا، جب جس زمانے میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مذہب اوبیم ہے افیون ہے، یہ عالم لوگوں کو بے ہوش کر کے مست کر کے ان کا مان لوٹنے کے لیے مذہب کا اوپیم استعمال کرتے ہیں، انہیں تھوڑی سی افیم کھلا کے ان کا مان لوٹ لیتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں، ویسے زمانے میں مذہب کے نام پر اور تشیعوں کے نام پر انقلاب لانا اور اس انقلاب نہ صرف تھیوری پیش کرنا بلکہ تھیوری کے ساتھ ساتھ اس تھیوری کو پریکٹیکل کر کے دکھانا اور 10 سال تک انقلاب اسلامی کی قیادت کرنا عالم ربانی ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔